السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
حديث 241. حدثني زكريا ابن يحيى حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد ودعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے زکریا بن یحیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، کہا مجھے عروہ نے خبر دی جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں ان سعدن قالا کہ سعد نے کہا، مراد ہے سعد بن معاذ، یس، کہ سعد بن معاذ انصاری نے کہا، یعنی دعا مانگی، اللہم اے اللہ، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، انہو کہ لیس احدن، نہیں کوئی ایک بھی، احب الیہ، زیادہ محبوب مجھے، اس بات سے، ان اجاہدہم، کہ میں ان سے جہاد کروں، فی کا تیرے راستے میں، من قوم، اس قوم سے بڑھ کر، کذبو رسول کا، جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا، صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اخرجوہ، اور انہوں نے نکال دیا اس کو اپنے گھر سے، یعنی مکہ سے. اللہم اے اللہ، فإنی اظن، پس بے شک میں گمان کرتا ہوں، کہ قد ودعت الحرب بیننا وبینہم، کہ آپ نے بند کر دی ہے جنگ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، تو اس لیے اگر اب مجھے موت بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں میرا کام مکمل ہو گیا. وقال ابان ابن یزید، اور دوسری روایت میں ابان بن یزید نے کہا حدثنا ہشام، ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی، ان ابیہ، اور انہوں نے اپنے والد سے، اخبرتنی عائشہ، ان کے والد کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، من قوم کذبوا نبیک واخرجوه من قریش، یعنی اس روایت میں قریش کے الفاظ بھی ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ جنہوں نے تیرے پیغمبر کو جھٹلایا اور نکال باہر کیا قریش میں سے. یہ ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا حصہ ہے جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کردار نظر آتا ہے. اس کا مکمل واقعہ ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب ایک ہی ہے، آپ میں سے کس کس نے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. تمام اطراف سے مسلمانوں کے دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، مسلمانوں نے دفاع کے لیے آپس میں مشورہ کیا تو سلمان فارسی کے مشورے سے ایک خندق کھودی گئی، اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خندق کا کھودنا عربوں کی روایت میں سے نہیں تھا، اور یہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، بالکل ایک نیا طریقہ تھا، تو جس کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے، وہ ایک عام لڑائی کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، صرف افراد کی کثرت کی بنا پر جیتنا چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں تھوڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں تو ہم ان پر غلبہ پا لیں گے، لیکن آگے تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ کافی دن تک لوگ جو تھے وہاں جمع رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے اپنے ارادوں میں، اور پھر اللہ کے فضل سے آندھی چلی اور ان کے خیمے بھی ٹوٹ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور ان کے مویشی مرنے لگے اور وہ لوگ ناکام و نامراد واپس پلٹ گئے۔ اس موقع پر بنو قریظہ نے بھی غداری کی تھی جس کی آگے تفصیلات آئیں گی، تو یہاں پر ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے نکلی، یعنی جدھر کو لوگ گئے تھے میں بھی ادھر چلی، میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی، یعنی زمین پر چلنے کی آواز سنی جیسے کوئی بھاری چیز چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ آ گئے، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، سعد وہاں سے گزر گئے، انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، اس سے ان کے اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے، جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ جو باہر نکلے ہوئے اعضاء ہیں یہ زخمی نہ ہو جائیں، کیونکہ ساتھ تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تھے، یعنی ہیوی بلڈ تھے، تو عام جو زرہ تھی یا عام لباس تھا جنگی وہ ان کو پورا نہیں آتا تھا، تو جو پہنا وہ ان کے لیے چھوٹا تھا، انہیں پوری طرح کور نہیں کر رہا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے، شعر کا ترجمہ ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو کہ لڑائی زوروں پہ آ جائے، اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو مقررہ وقت پر آ جائے۔ کہتی کہ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی، دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود بھی، خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی، ایک پورا بڑا ہیٹ جس سے چہرہ بھی کورڈ ہو اور گردن تک۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم کیوں آئی ہو، اور یہ واقعہ ہے غزوہ احزاب کا، اس سے پہلے کا کہ جب پردے کے احکامات پوری طرح نازل نہیں ہوتے، تو حضرت عمر چونکہ حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے تو دیکھ کے کہنے لگے تم یہاں کیسے آئی، مجھے اپنی زندگی کی قسم، اللہ کی قسم، تم بڑی جری ہو، تم اس چیز سے بے خطر کیسے ہوگی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا تمہیں یہاں سے بھاگنا پڑے۔ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین میرے لیے پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے، وہ کہنے لگے ارے عمر افسوس تم پر، آج تو تم نے بہت ہی حد کر دی، کہاں ہے اللہ کی طرف جگہ حاصل کرنا یا اللہ کی طرف فرار ہو کر جانا، یعنی اگر انسان کی قسمت میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو اس سے وہ بچ نہیں سکتا، تو تم بس کرو۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن عریقہ تھا تیر برسانے لگا، ابن عریقہ، سپیلنگ اس کے عریقہ، اور کہا یہ تیر مجھ سے وصول کرو، میں ابن عریقہ ہوں۔ وہ تیر سعد کی بازو کی رگ میں لگا، کیونکہ بازو ننگا ہو رہا تھا، اور رگ میں لگا تو اس کو کاٹ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ مشرکین سے مل گئے تھے، حالانکہ انہوں نے جو ٹریٹی آف مدینہ میں جس چیز پر اگری کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی پارٹی باہر سے حملہ کرے گی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اس وقت جبکہ مسلمان ہمیشہ سے زیادہ مشکل وقت میں تھے انہوں نے دھوکہ دیا، اور بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ دیتے وہ مشرکین کا ساتھ دینے لگے۔ بنو قریظہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف اور دوست تھے، بہرحال ان کا زخم بھر گیا، یعنی جنگ ختم ہوئی، علاج ہوا، زخم بھر گیا. اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور اللہ عز و جل اس لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہو گیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ طاقتور اور خوب غالب ہے. اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپس تہامہ چلے گئے. تہامہ کہتے ہیں مکہ کی طرف کی سائٹ کو. اوینہ بن بدر اور اس کے ساتھی نجد کی طرف چلے گئے، جہاں آج کل ریاض اور یہ علاقے. اس سے پتا چلتا ہے ہر طرف سے لوگ آئے تھے. بنو قریظہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے اور اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا ایک خیمہ لگا دیا جائے. یہ خیمہ حضرت سعد کے لیے مسجد میں گاڑا گیا، یہی سعد جن کا زخم لگا تھا. اسی دوران جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، ان کے دانتوں پر غبار تھا. کن کے؟ جبریل علیہ السلام. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے بنفس نفیس وہاں موجود تھے. کہنے لگے کہ آپ نے اسلحہ اتار کر رکھ دیا. اللہ کی قسم، ملائکہ نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا. بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیے اور ان سے قتال کیجیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی اور لوگوں میں کوچ کی منادی کرا دی اور روانہ ہو گئے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو غنم پر ہوا، جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس رہنے والے پڑوسی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس سے کون گزرا ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارے پاس سے دہیا کلبی گزرے ہیں. دراصل دہیا کلبی کی داڑھی، دانت اور چہرہ جبریل علیہ السلام کے مشابہ تھا، یعنی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے جب کبھی تو وہ ان سے مشابہ تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قریب پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا. 25 دن تک محاصرہ جاری رہا. جب یہ محاصرہ سخت ہوا تو ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دو. انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. اس پر وہ کہنے لگے ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد بن معاذ کے فیصلے پر اتر آؤ، یعنی محاصرہ چھوڑ دو. تو وہ اتر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجا. انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جس پر کھجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا. ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے اے ابو عمر. ابو عمر ان کی کنیت تھی. کن کی؟ جی ہاں، یہ تمہارے ہی حلیف، دوست اور جنگجو ہیں، اور وہ جنہیں تم جانتے ہو. لیکن وہ چپ تھے، انہیں جواب نہیں دے رہے تھے، نہ ہی ان کی باتوں کی طرف توجہ کر رہے تھے. جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں گا. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تعظیم کے لیے. کسی کو خود اپنے لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو، لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ اگر کوئی خود کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ممانعت بھی نہیں. انہیں سواری سے اتارو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہمارا آقا تو اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اتارو. انہوں نے قوموا لسیدکم، تو سید کے لفظ سے حضرت عمر کہنے لگے کہ ہمارا آقا تو اللہ ہے، ہمارا سید. لوگوں نے انہیں اتارا. لوگوں نے کیوں اتارا؟ بیمار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق فیصلہ کرو. انہوں نے کہا میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو افراد قتل کیے جائیں، ان کے بچے قید کر لیے جائیں، ان کا مال و دولت تقسیم کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا. پھر سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے اپنے نبی سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. قبل ازیں وہ تندرست ہو چکے تھے اور صرف ایک بالی کے برابر زخم دکھائی دے رہا تھا، چھوٹا سا. یہ دعا کرتے ہی وہ دوبارہ زخم پھوٹ پڑا اور وہ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے لگوایا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ خون نکل کر ایسے بہ رہا تھا جیسے نالی سے پانی بہتا ہے، اور وہ خیمے سے باہر بھی آ رہا تھا، لاس آف بلڈ ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ان کے پاس تشریف لائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر عمر اور ابو بکر کے رونے کی آواز میں تمیز کر رہی تھی کہ یہ کون کون رو رہا ہے. یہ لوگ اس طرح تھے جیسے اللہ نے فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل. القمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے واقعے کے آخری حصے میں ہے کہ جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے بعد قریش سے جنگ نہیں ہوگی، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے تو پھر مجھے بے شک تو اٹھا لے. تو بہرحال ہر انسان کی اپنی کچھ دعائیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، اور وہ جینا چاہتے تھے ایک بڑے مقصد کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، تو اس لیے جس جنگ میں انہیں کوئی زخم لگا ہے اگر اسی میں ہی چلے جائیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے بغیر بستر پر مرے. کیونکہ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ کسی اور سے بھی پھر جنگ ہوگی. اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ احزاب کے بعد. احزاب کے بعد کیا ہوا تھا؟ حنین تو بہت بعد میں ہوئی ہے. غزوہ تبوک سب سے آخری جنگ ہے. فتح مکہ، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ، یس، صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، پھر حنین. تو حنین بیسیکلی قریش سے نہیں تھی. فتح مکہ ہو گیا تو قریش ہے تو جنگیں ختم ہو گئی، تو ان کی بات پوری ہو گئی. پھر کیا تھا؟ غزوہ خیبر، ٹھیک ہے نا. خیبر کس کے ساتھ تھا؟ تاریخ نہیں پڑی. یہود کے ساتھ تھا نا، ٹھیک ہے نا. اور پھر تبوک کس کے ساتھ تھا؟ قریش کے ساتھ. روم کے ساتھ، شابش، گڈ، روم کے ساتھ تھا. جو جو قرآن آپ پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ سب کچھ آتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک سیکوینس میں نہیں پڑھتے تو یاد نہیں رہتا. تو ان کی ٹائم لائنز بھی دیکھیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ ایکسرسائز کریں کہ چارٹ بنا کے اپنے اپنے کمروں میں لگائیں کہ ہر سن ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، کوشچن ہوتا ہے، حضرت ساتھ نے یہ دعا کیوں کی؟ ان کو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں میدان جنگ میں تو نہیں، لیکن جنگ میں ایک زخم لگنے پہ مر رہا ہوں تو شاید شہادت کا کچھ حصہ مل جائے، اور اس کے بعد اگر قریش سے کوئی جنگ نہیں رہی تو پھر کیا پتا کوئی موقع ہی نہیں آئے اور میری موت ایسے ہی آ جائے، تو بہتر ہے میں ابھی چلا جاؤں. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اور اسلام کہاں تک، کتنی دور دور تک پھیلے گا اور کس کس سے جنگ ہوگی. غزوہ تبوک تو کبھی انہوں نے سوچی بھی نہ ہوگی، کہ اس سے پہلے عربوں کی کبھی رومی اور ایرانیوں سے جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ روم اور ایران آپس میں ضرور لڑتے تھے، لیکن عربوں کو وہ اگنور کرتے تھے کیونکہ وہ آپس میں ہی کافی تھے لڑنے کے لیے، اور ان کے لیے کوئی بہت بڑی اٹریکشن بھی نہیں تھی اس زمین میں. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طریقوں سے عربوں کی سرزمین کو فورن انویژن سے محفوظ رکھا ہوا تھا. ان کا کلچر بھی محفوظ رہا، ان کی عادات بھی، اور ان کی جو بنیادی اچھی خوبیاں تھیں وہ بھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب کوئی بھی قوم باہر سے کسی کو انویٹ کرتی ہے تو پھر وہ اپنی زبان بھی لاتی ہے، اپنا کلچر بھی لاتی ہے، اپنے طور طریقے، اپنے قوانین اور سب کچھ. تو جو عربوں کی سرزمین تھی، یہ درمیان تھی، ایک طرف روم ایک طرف ایران، لیکن وہ دو سپر پاورز تھیں، اور ان کے ہاں دنیاوی بہت ترقی بھی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف بھی تھے. ان کے درمیان ایک مسلسل وار بھی تھی، کبھی ایک جیت جاتا کبھی دوسرا جیت جاتا، لیکن عرب اس میں شامل نہیں تھے. اسلام کی وجہ سے عربوں کو ایسی قوت ملی کہ پھر یہ نہ صرف یہ کہ رومیوں سے بلکہ ایران سے اور ان سارے علاقوں کو انہوں نے فتح بھی کیا، اور یوں اسلام پھیلتا چلا گیا. اور سمجھ آ گیا. نیکسٹ حدیث. حدثني مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعین سنتاً فمکث بمکہ ثلاث عشرة سنتاً یوحی الیہ ثم امر بالہجرت فہاجر عشر سنین ومات وهو ابن ثلاث وستین. حدثنی, حدیث بیان کی مجھ سے, مطر ابن الفضل, مطر بن فضل نے کہا, ہم سے روح ابن عبادہ نے کہا, ہم سے ہشام بن حسام نے کہا, ہم سے اکرمہ نے, انہوں نے ابن عباس سے, انہوں نے کہا, ابن عباس رضی اللہ عنہما نے, بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی بنا کر بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لأربعین سنتن, 40 سال کی عمر میں, فمکث بمکہ ثلاث عشرة سنتن, تو وہ مکہ میں ٹھہرے 13 سال. یوحا الیہ, آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی. ثم امر بالہجرت, پھر حکم دیا گیا ہجرت کا, فہاجر 10 سنین, تو انہوں نے ہجرت کے بعد 10 سال گزارے. یعنی ہاجر 10 سنین, ہجرت کی 10 سال, یعنی ہجرت کے بعد 10 سال گزارے مرادیے. وماتا, اور آپ فوت ہو گئے, وہ ابن 63, جبکہ آپ 63 سال کی عمر میں تھے. 63, 60. اس بات کو اب آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصے کتنے کتنے سالوں پر مبنی ہے. نبوت سے پہلے کتنے سال؟ 40. نبوت کے بعد مکہ میں 13 اور مدینہ میں 10. تو ٹوٹل آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 63. اور قرآن کے نزول کی مدت کتنی ہوئی؟ 23. حدثنی مطر ابن الفضل, حدثنا روح ابن عبادة, حدثنا زکریا ابن اسحاق, حدثنا عمرو ابن دینار, عن ابن عباس قال, مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 وتوفی وهو ابن 63. ہم سے مطر بن فضل نے بیان کیا, ہم سے روح بن عبادہ نے, ہم سے زکریا ابن اسحاق نے کہا, ہم سے عمرو ابن دینار نے, انہوں نے ابن عباس سے, قالا, انہوں نے کہا, مکث, ٹھہرے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بمکہ, مکہ میں, 13 سال, وتوفیہ, اور آپ فوت ہوئے, وہو ابن 63, جبکہ آپ 63 ایئرز کے تھے. اسی حدیث کی مزید وضاحت ہے دوسری سند کے ساتھ,